مومنین، یہ آخری مجلس ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور جو آیت پڑھی ہے وہ آیت نمبر 103 ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے، آخر اس نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے نکال باہر کرے، تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. یہ بات چل رہی فرعون کی، اس سے پہلے آیتیں فرعون کی تھی نا گزشتہ مجلس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا کہ اس نے ارادہ کرا کہ اس زمین سے ان کو باہر نکال، یعنی مصر کی زمین سے، زمین کی مصر کی تھی نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے ساتھ مکر کیا اس طریق سے کیا کہ اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں سکونت اختیار کرو، اور جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کر دیں گے. جب یہ فرعون اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم اس زمین میں سکون سے رہو، اور جب دوسرا آخری وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ حاضر کر دیں گے. ابھی بحث ہے. تو یہ کون سی زمین تھی؟ کہا کہ زمین پہ سکونت اختیار کرو. کیا زمین تھی؟ یہ زمین جو میزان نے کہا ہے، کہا کہ یہ زمین مصر تھی، یہ زمین مصر تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا زمین کا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تم کو وہاں پر اس کا وارث بناؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وعد الآخرہ، جب آخری کا وعدہ ہوگا تو میں تم سب کو جمع کر دوں گا. تو آخری وعدہ کیا ہے؟ اس میں بحث ہے. زیادہ تر نے کہا کہ آخری وعدہ یہ ہے قیامت کا وعدہ ہے، کہ جب قیامت ہوگی تو سب لوگ جمع ہو جائیں گے. لفیفہ مطلب ایک دوسرے سے ملے جلے رہیں گے، سب لوگ قیامت دن ایک ساتھ ملے جلے کھڑے ہو رہیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے لفیفہ کا مطلب ہوا کہ ملے جلے کھڑے رہیں گے. وعد الآخرہ. لیکن میزان نے کہا کہ میزان نے ایک اور اوپینین دیا ہے، کہا کہ نہیں، وعد الآخرہ سے مطلب وہی جو 107 آیت جو آئی تھی قرآن حکیم میں، وعد الاولی اور وعد الآخرہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دو بار بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا تھا. آپ کو یاد ہے نا پہلی مجلس میں وہ 107 آیت میں پہلے وعد الاولی تھا، پھر وعد الآخرہ آیا تھا. تو وعد الآخرہ میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ وعد الآخرہ میں کیا ہوا تھا؟ کہ پھر سے ایک ظالم کو ان پر مسلط کرا تھا، اس نے ان کو بیت المقدس سے نکالا تھا، خونم خان کر دیا تھا، اور بیبیلون لے کے چلے گیا تھا. جو ظالم تھا ان کو قیدی بنا کے بیبیلون لے گیا تھا. تو وہ وعد الآخرہ وہ تھا. تو میزان کا کہنا ہے کہ وعد الآخرہ سے زیادہ معنی اس کے ہیں، اس سے نہیں کہ قیامت کا دن کا وعد الآخرہ، بلکہ در حقیقت جب بیبیلون چلے گئے تھے لوگ، تو جب یہ لوگ ملے جلے اکٹھے ہو گئے چلے گئے تھے قیدی بن کے، اس وقت کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. تو یہ بحث ہے. وہ بالحق انزلنا ہو بالحق نزل وما ارسلنا کا الا مبشر و نذیرا. اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو بالحق انزلنا ہو بالحق نزل، دو بار حق لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا کہ کتنا حق ہے قرآن. حق خدا کی طرف سے آیا ہے، اللہ خود حق ہے، اللہ کا نام حق، خود حق ہے. اس حق نے نازل کرا ہے، اور اس حق نے ایسا نازل کرا ہے کہ سرکار کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ ارے اپنی طرف سے کچھ بات چھوڑ دیتے تو ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے. یہ قرآن میں آ چکا ہے، مطلب مفہوم بتا رہا ہوں قرآن کا، کہ ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے ہم ان کی. یہ اس طریقے سے سرکار کا کوئی دخل قرآن میں نہیں تھا. 23 سال میں آیا، اس طریقے سے آیا، حق کے ساتھ نازل ہوا، کہ اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں. شیطانوں کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس میں شیطانوں کا دخل نہیں ہے، صرف خدا کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. اس لیے قل، قل اللہ نے کہا، میں نے قل کہا، رسول تم بھی قل کہو، کیونکہ میں نے قل کہا ہے، کوٹ ان کوٹ حق کے ساتھ. اور اس کے اندر کسی کی किसी का इरादा शामिल नहीं है, सरकार का इरादा शामिल नहीं है, सिर्फ हक का, हक खुदा की तरफ से कलाम खुदा है, न तो किसी बशर को यह हुक्म था कि उसमें कुछ कह दे, या न किसी फरिश्ते को, जिब्रील को भी कोई इख्तदार नहीं था, सब खुदा से डरते रहते हैं, उसकी हेबत से सब डरते रहते हैं, बस नाजिल हो गया भाई, और बिलहक नज़ल, बिलहक नज़ल, वमा अरसलना इल्ला मुबशरीन व नज़ीरा, सिर्फ तुम्हें हमने, तुम्हारा काम ही बस रसूल कि तुम बशीर और नज़ीर बन जाओ, बाकी सब काम तो हमारा है, तुम्हारा काम तो सिर्फ बशीर बन जाओ, नज़ीर बन जाओ बस, तुम्हारा ये हमारा कुरान है, ये कुरान हमारा हक का कुरान है, सब कुरान ही सबसे बड़ा मौजा है, सरकार ने कहा मेरा सबसे बड़ा मौजा कुरान है, मेरा मौजा कुरान है और इसके अंदर किसी का दखल नहीं सिवाय खुदा के, 23 साल में नाजिल हुआ, रफ्ता रफ्ता ऐसे नाजिल हुआ कि जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, सीनी के पढ़ के तोते की तरह रट लिया, 23 साल में नाजिल हुआ ताकि उसको हिफ्ज़ भी करो, उसको प्रैक्टिस भी करो और धीरे धीरे तुम्हारे कल पे लेके आओ, उसके बारे में अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, क्या कहा अल्लाह सुब्हान व कुरआनन फरकनाहु लितकराहु अलन्नासि अला मुक्थिम व नज़लनाहु तंज़ीला, और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा इसलिए नाजिल किया है ताकि आप उसे लोगों को ठहर ठहर कर सुनाएं, और हमने इसको रफ्ता रफ्ता नाजिल किया है, थोड़ा थोड़ा नाजिल किया। तो क्या इसमें दो चीजें हैं, पहला क्या कुरान फरकनाहु मतलब क्या कि पोर्शन पोर्शन में उतारा है, लितकराहु अला नासी अला मुक्सिम ताकि तुम लोगों को धीरे धीरे पढ़ के सुनाओ, वो नज़ल ना हो तंजीला और रफ्ता रफ्ता सुना, क्या है फरकना से क्या मतलब है, पोर्शन पोर्शन क्या है मतलब, कुरान आयत आयत उतरा है और सूरे सूरे उतरा है, कुरान को अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा कर दिया डिवाइडेड कि ये आयत है ये आयत है और ये सूरा है, फर्क ना हो गया, मतलब ये बस पोर्शन अलग अलग है कुरान के, और क्या फिर अल्लाह सुब्हान ने कहा कि धीरे धीरे लोगों को पढ़ के सुनाओ इसको, क्या हुआ था उसके साथ तूरत के साथ, क्या हुआ था तूरत एक साथ आ गई थी नाजिल, एकदम आ गई थी नाजिल और कौम ने उसको छोड़ दिया था, जब तक पहाड़ सर पे नहीं आ गया था कुरान वो तूरत पढ़ने तैयार नहीं थे, अल्लाह ताला ने कहा कि जिब्रील को पहाड़ ऊंचा कर दो, इनके सरों पे मारना अगर ये तूरत नहीं पढ़े, वो तूरत पे अमल नहीं करे, तब जाके वो खौफज़दा हुए थे, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा मैं कुरान को धीरे धीरे नाजिल करूंगा ताकि लोग धीरे धीरे उसको सुने समझें और उस पर अमल करें। कुरान का सबसे बड़ा मौजा ये है कि 23 साल में नाजिल हुआ लेकिन हर जब मौका होता था उस हिसाब से आयतें आती थी, कोई आयत जंगे बदर में आई तो कोई आयत जंगे हुनैन में आई तो कोई जंगे उहद में आई, इस तरीके से हर तरीके की मौके के हिसाब से आयतें आती रही ताकि लोगों को समझ में भी आता रहे कि कुरान ये मौका था तो ये आयत आई थी, नुज़ूल का मौका क्या था, फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसको मेमोराइज करें, फिर डिस्कस करें, वरना एक साथ आ जाता लोग घबरा जाते हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा कि बंदों के दिल पे धीरे धीरे कुरान आएगा और धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में थोड़ी पीढ़ी इंसान बन जाता है, 23 साल में आप अगर हमारी जिंदगी में ये सोच लें ना कि मैं 23 साल अपनी जिंदगी में लगा रहा हूँ, 23 साल में मेरे दिल पे कुरान लेके आता हूँ, अगर आपकी मौत भी आ गई ना इस बीच में तो अल्लाह ताला भी नीयत देखता है कि ये बंदा वाकई में कुरान सीखना चाह रहा था, ये जल्दी नहीं कर रहा है, मेमोराइज भी करूँ उसको बैठ के, उसको समझे भी उसको, कहा अल्लाह 23 साल में मेरे दिल पे तो इसी तरह कुरान ला दे इस तरह से तू लाना चाहता है, भाई हमको अल्लाह ने पूरी हयात दी है कुरान लाने के लिए, 23 साल में आप सोच ले, 23 साल सोच ले, अगर आप 20 के हैं तो आपके लिए 23 साल क्या होता है, 43 हो गए, आप 50 की भी तो 73 हैं, आप 23 साल का लगा रहे अंदाज़ आप खुद की जिंदगी में कि हाँ मैं 23 साल में धीरे धीरे कुरान पढ़ता हूँ, बारह قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اذا يتلى عليهم تو बात क्या है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कुल आमिनु बिही औ ला तुमिनु इन्नल लदीना उतुल इल्म मिन क़ब्लिही इदा युतला अलैहिम यखिरुनल अदकानिल सज्जदा, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یخرون اذقان السجدا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جس سے پہلے ہم نے جن کو علم دیا ہے جب ان کو پڑھ کے سنا جاتا تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اوت العلم من قبل ہی، جن کو پہلے علم دے چکا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اہل کتاب کے جو عالم تھے جن کو کہ انہوں نے کتاب میں پڑھ چکے تھے، اور دوسرے بھی جو اہل کتاب جتنے علماء تھے جو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا انتظار کرتے تھے، بے چین رہتے تھے، تو جب ان کو قرآن پڑھ کے سنا جاتا تھا تو یہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ منہ کے بل للاتقانی سجدا، یخرون للاتقانی سجدا۔ اتقانی کیا ہوتا ہے؟ یہ بنا ہے دقن سے، اتقان دقن، دقن میں ٹھڈی، ٹھڈی کے بل کرتے تھے، اس کو ٹرانسلیشن جو ہوا منہ کے بل ہے، لیکن جو ریئل جو میں نے ٹھڈی کے بل کرتے تھے، لیکن زیادہ تر نے ترجمہ اس کو منہ کے بل کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منہ کے بل کیوں کہا ہے؟ حالانکہ لفظ ہے ٹھڈی، کہا کہ ٹھڈی جو ہوتی ہے وہ جب ٹھڈی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پورا چہرہ اس میں آ جاتا ہے، جب ٹھڈی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پورا چہرہ آ جاتا ہے اس میں، اور جب آپ سجدہ کرتے تو پہلی جو چیز آپ کی جاتی ہے ٹھڈی جاتی ہے سجدے میں۔ تو اس طریقے سے وہ اس عاجزی سے اس منہ کے بل گر جاتے تھے، اور کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا جب ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے جاتا ہے کہ ہم ایسے منہ کے بل گرتے ہیں کہ سجدے میں؟ ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہمارا کنیکشن اللہ سے کتنا زیادہ ہے؟ ہم اس کی آیتوں کا کتنا انتظار کر رہے تھے جیسے وہ انتظار کر رہے تھے؟ کہ ہمارے دل اتنے کھلے میں قرآن کے لیے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تو جن کو علم دیا گیا تھا وہ تو اتنے آگے تھے، حالانکہ انہوں کو پہلے قرآن کا بھی پڑھائی بھی تھا، اور ہمارے ساتھ تو سات پشتوں سے لوگ قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے قرآن حق ہے، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنا آگے اسلام جانے والا، ہم کو تو معلوم اسلام اتنا آگے جا چکا ہے، اس کے باوجود ویسے تھے، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ سوچنے کا سوال ہے۔ اس طریقے سے گرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا رہا، وہ کر رہا، کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب۔ اللہ کی پاکی سب کب سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کی پاکی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی بھائیوں جب تک قرآن نہیں پڑھو گے، کس طرح سے پاک پروردگار کی پاک زبان سے پاک کلمات نکلتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آئے گی پاکی اللہ کی، جب تک کہ اس پاک ذات کا کے پاک کلمات آپ اپنے قلب پہ نہیں سمجھو، اللہ کی پاکی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، نہ تو اس کی چمک سمجھ میں آئے گی، نہ اس کی روحانی سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا عشق سمجھ میں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا یہ سوال ہے کہ وعدہ کون سا پورا ہوا؟ لگا ان کا نا وعد ربنا لمفعولا، کہ ہمارے پروردگار وعدہ پورا ہوا، یہ کون سا وعدہ ہے؟ بھیج یہ وعدہ یہ ہے، قیامت کا وعدہ ہے کہ قیامت ہم کو اٹھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے، ہم اس پروردگار سے اگر ابھی اس کے پاک کلمات کو ہمارے قلب پہ لے کے آئیں گے، اس سے محبت عشق کریں گے، تو انشاءاللہ وہ رابطہ جو بنے گا وہ قیامت دن ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ جو تعلقات ہمارے اپنے رب سے آج ہیں اس کے کلمات سے، اور ہمارا دل اس کی طرف کھینچتا ہے، وہی کوئی تعلقات ہمارے قیامت دن ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے، کوئی نئے تعلقات پیدا نہیں ہونے والے۔ وہ یخرون الاذقان یبکون و یزیدہم خشوعا، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بات کو اور آگے لے کے جا رہا ہے کہ وہ پھر وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، پہلے رونا نہیں تھا، اس بار رونا بھی آیا، اس سے ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ خشوع دو طرح کا اللہ نے بتایا، ایک خشوع بتایا ان کا فزیکل اپیرنس کہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ خشوع ہے، دوسرا خشوع بنایا ان کے قلب کا کہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دو خشوع ہیں, فزیکل بھی اور اسپریچول بھی خشوع ہیں, دو خشوع ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھیک, اللہ سے بھیک مانگتا, اللہ تعالیٰ یہ خشوع ہم کو دے, یہ خشوع ہم کو دے کہ جب کلمہ سنیں پاک رب کے تو ہم بھی سجدے میں جائیں اور روئیں اور گڑگڑائیں اور اس سے محبت کریں, اس قرآن کا حفظ کریں, اسے عشق کریں. تو یہ نا حدیث میں چھٹے امام کی حدیث ہے, اگر کسی کے مطلب کہ تکلیف ہونا تھا سر میں, پیشانی پہ سجدہ نہیں کر سکتا, تو آپ ٹڈی پہ سجدہ کرنا الاؤ کریں نا, کہ آپ ٹڈی پہ سجدہ کریں, کیونکہ ٹڈی پہ سجدہ کریں آپ. اب یہ آیتیں جو آ رہی ہیں, یہ آخری دو آیتیں ہیں, یہ آیتیں عرفان کی آیتیں, اس میں بڑا آدمی روتا ہے ان آیتوں پہ. پہلے تو یہ عرفانی آیت تو پہلے ہی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام جب سنتے تو رونا شروع کر دیتے ہیں, یہ عرفانی آیت ہے. اب آگے عرفان اور بڑھتا چلا جاتا ہے, بہت عرفانی آیتیں ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے لیے شروع میں بات ہو چکی تھی نا, کہ یہ فقط سورہ ایسا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور دل پہ لے کے آئیں تو آپ امام کے اصحابوں میں شامل ہوں گے آپ, فقط یہ سورہ ہے. اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے, الگ الگ اخلاقیات کی بات کری تھی, وہ یاد ہوگا کہ کس طریقے سے پیسہ خرچ کرو, کس زمین پکڑ کے نہ چلو, اخلاقیات بیان کری تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یاد ہے نا. پھر تہجد کی بات کری تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یاد ہے نا. مقام محمود کی بات کری تھی, بڑی بڑی باتیں کری تھی, پھر امام کی باتیں کری تھیں, اب آخری میں خود کی باتیں کر رہا. یہ آخری میں خود کی باتیں کر رہا, جو عارف ہوتے ہو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ, یہ تو کیا آیتیں تم نے نازل کر دی. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو, یا رحمان کہہ کر پکار آواز دو, جس نام سے بھی تم پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں. آپ اپنی نماز کو نہ تو اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بالکل آہستہ, بلکہ ان کا درمیانی راستہ اختیار کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا کہ تم مجھے کس طرح پکارو, کہہ دو کہ تم اس کو یا تو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو, جس طرح چاہو پکارو, اس کے سب نام سب سے اچھے ہیں. اسماء الحسنی, حسنی سے مطلب ہے بیسٹ, ترجمہ جو ہوتا ہے نا بیسٹ ہوتا ہے, گڈ نہیں ہوتا ہے. حسن کا مطلب سے ترجمہ ہوتا ہے گڈ, حسنات ہوتے ہیں نا, حسنی احسن مطلب بیسٹ. اللہ تعالیٰ کہہ گئے کہہ دو کہ تم اس کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام, اس کے سب نام اچھے ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, اس کے سب نام اچھے اچھے ہیں. پھر کیا اپنی صلات کی بات کری اس نے, کہ تم یا صلات کو زور سے پڑھو یا دھیرے پڑھو, کہ نہ تو صلات کو تم زور سے پڑھو نہ دھیرے پڑھو, بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. اور آپ سوچیں تو یہ اپنے نام بتا رہا ہے کس طرح مجھے پکارو, پھر صلات میری کسی پڑھو, یہ اس کے قرب کی انتہا ہے کہ کس طرح سے آپ کو آپ سے اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس وقت, سب ختم کر کے اب وہ آخری منزل پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا مجھ سے رابطہ عشق کتنا بڑھ رہا ہے اس وقت, تمہارے اوپر بنی اسرائیل دل پہ تو آ گئی لیکن تمہارا عشق کہاں ہے میرے ساتھ. تو تم اللہ کے نام سے پکارو, رحمان کے نام سے پکارو. کیا تھا جب سرکار جب مکے میں یا اللہ یا رحمان کرتے تھے تو یہ مشرک آگے کہتے تھے کہ ہم کو تو ایک خدا کی بات کرتا, خود دو خدا کو نام سے پکارتا ہے, ہم سے تو کہتا ایک وہ بھائی اللہ بھی کہہ کے پکارتا رحمان بھی کہہ کے پکارتا ہے, تو دو خداؤں کی بات کر رہا ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ کہہ دو یا خدا کو اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو. ایام تدعو, تم جیسے چاہو پکارو. فلہ الاسماء الحسنی, اس کے سب نام بہت خوبصورت ہے. یہ جو لہو ہے نا فلہ الاسماء الحسنی, یہ اسماء ہے نا, فرہم ہے, جو اسماء ہے نا اللہ کی ذات کے لیے. جتنے اس کے نام ہیں وہ اسم ہیں, اسم اور مسمى. مسمى کیا؟ جس کا نام ہو. اسم وہ جس کا نام ہو. یہ سارے جو نام ہیں نا اللہ کی ذات سے نہ تو اس کے نام جدا ہیں نہ اس کی صفات جدا ہیں. اللہ کی ذات سے نہ تو اس کے نام جدا ہیں نہ اس کے صفات جدا ہیں. مشرکین نے کیا کرا تھا کہ اللہ کے ناموں سے کہ نام اللہ کی فرشتوں کو دکھ دیے یا جنات کو دے دیے. بھائی اللہ کے نام اس کی صفات ہے نا, ہے نا, رازق, قادر, ہے نا, رحمان, رحیم. تو یہ ناموں کو مشرکین نے کیا کرا تھا کہ ان ناموں کی جو کردار تھے جو ان کی صفات تھی اس سے ان ناموں کو کسی فرشتوں کو دے دیے, جنات کو دے دیے, پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی اور واحد خدا کو چھوڑ دیا. واحد خدا کو چھوڑ دیا. بعد میں کیا ہوا کہ وہ ناموں کو بھی بھول گئے, صرف ان کی پوجا کرتے رہے. آئیڈل کی اتنے نیچے گرے کہ نام بھی بھول گئے, صرف آئیڈل لکھنے لگے. اب آپ جا کے دیکھیں انڈیا میں برہما وشنو مہیش ہیں, ایک کریٹر, ایک ڈسٹروئر, ایک مینٹینر ہے. ہو گیا نا, یہ مثال ہو گئی نا. اب یہ سب اللہ کے نام ہے نا, کریٹر, ڈسٹروئر, یہ سب اللہ کے نام ہے نا. وہ برہما وشنو, یہ مثال ہو گئی. سمجھ میں آ گئی مثال. تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس بارے میں, تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو صرف اللہ کے ناموں کی عبادت کرتا ہے اور اس کے معنی کی عبادت نہیں کرتا ہے اس نے کفر کرا, اور جس نے اس کے ناموں کی عبادت کری اس کے مفہوم کی عبادت کری اس نے شرک کرا. اصل عبادت ہے کہ نام کس کے لیے ہے اور کس کی آپ عبادت کر رہے ہو, کس اس کے مفہوم کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی میننگ کی عبادت کر رہے ہیں, وہی توحید ہے. توحید اللہ کے 99 نام ہیں, سب لے کے ایک توحید کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس کی ذات کا اشارہ کرتے ہیں. مطلب اس کے نام اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اگر اس کا نام ہے تو اس کا اشارہ اس کی ذات کی طرف ہے, اس واحد ذات کی طرف ہے, اللہ کے ذات کی طرف ہے. اگر رحمان ہے تو وہی خدا بند کریم ہے, رحیم ہے تو وہی خدا بند کریم ہے, قہار ہے تو وہی خدا بند کریم ہے. الگ الگ نہیں کر سکتے, الگ الگ نہیں کر سکتے. آپ اکیلے نام کی عبادت نہیں کرتے ہو, نہ آپ نام اور ذات کی عبادت ملا کے نہیں کرتے, صرف ذات کی عبادت کرتے ہو آپ. جب آپ کے دل میں جب نام آتا ہے تو نام کی عبادت نہیں کرتے ہو آپ, اس کی ذات کی عبادت کرتے ہو. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو اس کے ناموں کے معنی کی ناموں کے معنی کی عبادت کرتا ہے اس سے نام سے ملا کے اور صفات سے ملا کے, وہی اس کی عبادت ہے, وہی اس کی عبادت ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ نہ تو نماز نہ زور آواز سے پڑھو نہ دھیرے پڑھو بلکہ بیچ کا رستہ اختیار کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ تو نماز سے زور سے پڑھے کہ لوگ مطلب لوگ پریشان ہو جائیں, نہ اتنی دھیرے پڑھو کہ آپ کو خود آواز نہیں آ رہی کان میں. دونوں غلط ہے, بیچ کا رستہ ہے نماز کا. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسری کیا بات ہوئی نماز کی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ نہ تو ساری نماز زور سے پڑھو نہ ساری نماز دھیرے پڑھو. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے. بھائی ہر نماز تو زور سے نہیں پڑھتے نا, نہ ہر نماز آپ دھیرے پڑھتے ہو. کچھ نمازیں آپ زور سے پڑھتے ہو, صبح کی ہو گئی, مغرب عشاء ہو گئی, آپ زور سے پڑھتے ہو, زور سے دھیرے پڑھتے ہو. تو اس طریقے سے بھی دونوں کے مطلب ہیں. پھر ایک بہت خوبصورت مطلب بھی بتایا گیا ہے. کیا؟ بہت ہی خوبصورت بتایا گیا ہے کہ کچھ نام اس کے ایسے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو کی عظمت بیان کرتے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں اس کے جس میں اللہ کی عظمت و شان بیان ہوتے ہیں, اور کچھ نام ایسے جس میں اللہ کی قربت آتی ہے کہ اللہ جوگلر وین سے پاس ہے. تو اس طریقے سے سرات کو بھی اللہ نے اس طریقے سے بتایا. کبھی تو اللہ کو زور سے ذرا تیز آواز میں بڑائی بیان کرو, کبھی دھیرے کرو تاکہ قرب حاصل کر لو. دونوں طریقے سے اللہ نے عبادت کو بتایا ہے. اچھا, نام اکیلے نام سے کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نام سے آپ پکار رہے ہو اور آپ نے طوطے اتنا نام سے اللہ کو پکار لیا, جب تک ان ناموں کی تاثیر آپ کے قلب میں نہیں آئے گی آپ کو کیا فائدہ وہ ناموں کا؟ وہ رحمان تو آپ بھی رحمان بنے, وہ رحیم تو آپ بھی رحیم بنے, آپ وہ راضی کے تو آپ بھی کسی کو کچھ کھانا کھلا دیں آپ کبھی, وہ غفور تو آپ بھی بخشے لوگوں کو. یہ چیزیں آنا ضروری ہیں, ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ بھائی مومن کے لیے کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے, تو اللہ مومن کے دل میں رہے گا کیسے جب تک اس کا قلب اللہ کے نام کو ساتھ نہیں ہوگا. اس کے قلب میں اللہ کے نام ہونا چاہیے, اس کی روح میں اللہ کے نام ہونا چاہیے, اس کا دل وسیع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہر ایک سے لڑکے بیٹھ گیا. ہمارے کہاں جھگڑا ہوتا ہے کیا, آج تو ہمارا جو دوست ہے تو اس کے لیے تو ہم بہت دعا کر رہے ہیں, کل اس سے جھگڑا ہوگا تو اس سے دعا کرنا بند کر دی اس کے لیے. ارے کیا اللہ نے اس کے لیے کیا, اللہ نے اس کو چھوڑ دیا کیا؟ آپ نے تو چھوڑ دیا کہ اللہ نے اسے چھوڑا کیا؟ اللہ نے تو نہیں چھوڑا نا, تو آپ کا آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ آپ بھی اسے ساتھ اچھے رہے نا, سوچیں اللہ اسے ساتھ کیسا ہے. ابھی آپ کا تو جھگڑا ہو گیا لیکن اللہ نے اسے تو نہیں چھوڑا نا, تو آپ تھوڑا تو آگے کچھ بنے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے اس کو نہیں چھوڑا تھا, میں اس کو لی کیوں دعا بند کروں گا. بولی الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ملۃ الذل وکبرہ تکبیرا, اور کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے. اوکے, آخری آیت اس سورے کی, تو قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, اور کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا, نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے, اور نہ ہی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست ہے. تم اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کری تین چیزوں سے. کیا کہ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, کیونکہ یہ لوگ عیسائی یہودی کہا کرتے تھے نا کہ عیسیٰ اور عزیر خدا کے بیٹے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے گفتگو کری ہے. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی حکومت میں کسی کی شرکت نہیں ہے, اس کی حکومت میں کسی کی شرکت نہیں, کیونکہ یہ جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں. اور پھر آخری میں کہا کہ اس کو اس کی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست نہیں جو اس کو کوئی ہدایت دے, کیونکہ یہ کہا کرتے تھے ستارہ پرست لوگ کہ اللہ کا بھی کوئی ولی ہے جو اس کو بتاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تینوں کو منع کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبر ہو تقبیرا, اور اس کی بڑائی بیان کرو. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہو تو آپ کے دل میں اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے, اور جب عشق پیدا ہوتا ہے تو کچھ جذبے پیدا ہوتے ہیں, جذبے پیدا ہوتے ہیں تو قربانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تجھ سے تو نے عشق دیا ہے, ہم کچھ قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کچھ قربان کر دیں, یہ ہمارا عشق ہوتا ہے. جو چھوٹا موٹا ہمارا علم جو ہوتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے سوچ کے باہر کہ امام حسین کو اللہ سے کیا عشق تھا, قرآن ان کے دل پہ تھا, وہ قرآن ناطق تھے, اللہ تعالیٰ کا کیا عشق ہوگا, کیا تعلق ہوگا. میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب جو ہے نا, تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے تو میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا نا قرآن میں, قرآن کی آیت ہے نا یہ, مطلب مفہوم یہی نا کہ اگر تم میرے حبیب کی پیروی کرو میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا. آپ سوچیں کہ حبیب کے پیرو اگر ہم ہو گئے تو اللہ ہمارا عاشق ہو جائے گا. تو اللہ حسین کا کتنا بڑا عاشق تھا, اللہ حسین کا عاشق کتنا تھا, اور حسین اللہ کے کتنے بڑے عاشق تھے, کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نام ہم لیتے قلید اللہ الرحمن, تو حسین جب اللہ کو ناموں سے پکارتا ہوا تو کس طریقے سے پکارتا ہوگا, اور اللہ کس طریقے سے سنتا ہوگا. ہم ہے نا, ہم جب عاشق جو ہوتا نا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا دینا ہے. اس وہ شریعت سے, شریعت تو ہوتی لیکن وہ عشق میں بہت آگے نکل جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا شریعت کیا ضروری تھا, کیا امام حسین کے لیے کیا ضروری تھا کہ علی اصغر کو لے کے آتے کیا, یا آپ زینب کو لے کے آتے؟ ارے یہ امام حسین کے عشق تھے اللہ کے لیے, شوق تھا قربانی کا امام حسین کا, کہ کہا کہ میں سب کو لے کے آؤں گا, جو میری سب سے عزیز ترین چیز ہوگی میرے مولا تیرے لیے دوں گا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق میں امام حسین نے ہر شہادت دی, اور اس طریقے سے ان کو پکارا. میں پوچھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ امام حسین نے تجھے کس نام سے پکارا تھا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو برسی کھاتے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ امام حسین نے تجھے کس نام سے پکارا تھا جب عباس کے بازو سے جا ہوئے تھے؟ یا اللہ جب امام حسین گھوڑے سے گرے تھے تو کس نام سے تجھے پکارا تھا؟ او اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سجدے میں گئے تھے, جو صلات پڑھی تھی تو کس طریقے سے پڑھی تھی؟ والحمدللہ رب العالمین.